جمعرات 25 فروری، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ حکومت پاکستان نے قومی کرکٹ ٹیم کو بھارت میں ہونے والے T20 کرکٹ کے عالمی مقابلوں میں شرکت کی اجازت دے دی ہے۔ اس فیصلے کے بارے میں بعض پاکستانی شائقین کیا کہتے ہیں؟
میری اوپینین لیں تو نہیں جانا چاہیے،
میں تو کہتا ہوں ہونا چاہیے میچ۔
کرکٹ میں تھوڑا کرسپ بھی آئے،
کرکٹ کو ایسا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا اس سے، کیونکہ انڈیا تو نہیں آتی پاکستان۔
تفصیل سنیے گا اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے۔ پاکستان کی حکومت نے آئندہ ماہ شروع ہونے والے T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے قومی ٹیم کو بھارت جانے کی اجازت دے دی ہے۔ پی سی بی کے چیئرمین شہریار خان نے اس حکومتی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں ذیشان حیدر۔
وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے جاری کردہ مختصر بیان میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ قومی کرکٹ ٹیم کو ورلڈ T20 میں حصہ لینے کے لیے بھارت بھیجے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ورلڈ T20 کے لیے کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان تو پہلے ہی کر رکھا ہے، تاہم کرکٹ کے عالمی مقابلوں میں قومی کرکٹ ٹیم کی شمولیت کو وفاقی حکومت کی اجازت سے مشروط کیا گیا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام کا کہنا تھا کہ اگر پاکستانی کرکٹ ٹیم کو اس ورلڈ T20 میں حصہ لینے کے لیے بھارت نہ بھیجا گیا تو پاکستان میں کرکٹ کی بحالی مزید مشکلات پیدا ہوں گی۔
پاکستان کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق سے متعلق تمام قوانین کا جائزہ لیا جائے گا اور اگر مناسب ہوا تو نئی قانون سازی بھی کی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے آج میڈیا کو بتایا کہ وزیر اعظم نے 60 نکاتی ایکشن پلان کی منظوری دے دی ہے، جس پر عمل درآمد کے لیے ٹاسک فورس بھی تشکیل دی جائے گی۔ مزید بتایا،
ویمن رائٹس، مائنورٹی رائٹس، چائلڈ رائٹس، یہ تین بلکہ ڈسیبلڈ اسپیشل گروپس کی جو ہے یہ چار ہے جو میں آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں۔ جینڈر بیسڈ، تو ویمن رائٹس پروٹیکشن کے لیے نیشنل پالیسی گائیڈ لائنس اور جینڈر بیسڈ وائلنس لے ڈاؤن کریں گے۔
حکومت پاکستان اور غیر سرکاری تنظیم الف اعلان کی تعلیمی اعداد و شمار سے متعلق رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان کے 5 سے 16 سال کی عمر کے تقریباً نصف بچے اسکول نہیں جا پاتے اور ان میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہے، تاہم گزشتہ 2 برسوں میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد 2.5 کروڑ سے کم ہو کر 2.40 کروڑ ہو گئی ہے۔ مگر وفاقی وزیر تعلیم بلیغ الرحمان کہتے ہیں کہ مردم شماری کے بغیر یہ اعداد و شمار بس اندازے ہی ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کو بتایا گیا ہے کہ اس وقت یونان میں 800 کے قریب پاکستانی مختلف جیلوں میں قید ہیں۔ ان افراد پر لڑائی جھگڑوں کے علاوہ منشیات اور انسانی سمگلنگ میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ تاہم حکام کا کہنا ہے کہ یونان میں پاکستانی سفارت خانے کے حکام ان افراد کو قانونی مدد فراہم کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا کے دفاعی بجٹ میں اضافے اور بحری قوت بڑھانے کے منصوبے پر چین نے برہمی کا اظہار کیا ہے۔ طاہر عمران۔
آسٹریلیا نے اسٹریٹجک چیلنجز کو جواز بناتے ہوئے اگلے 10 برسوں میں اپنے دفاعی اخراجات میں قریباً 21.5 ارب ڈالرز کے اضافے کا اعلان کیا ہے، جبکہ وہ اپنے آبدوزوں کے بیڑے میں دگنا اضافہ کرنے کا بھی منصوبہ رکھتا ہے، جس پر چین نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے منصوبے کا منفی پہلو کہا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ وہ خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ نہیں دیکھنا چاہتا۔
شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی سٹیفن ڈی مستورا نے کہا ہے کہ شام کے بحران پر مذاکرات کے اگلے مرحلے کی تاریخ کا اعلان کل کیا جائے گا اور کل ہی عالمی اور علاقائی طاقتوں پر مشتمل ٹاسک فورس کا پہلا اجلاس بھی ہوگا۔ ادھر کل شام کے محصور قصبے دیر الزور میں گرائی گئی امداد کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ مطلوبہ ہدف تک نہیں پہنچ سکی۔ اس فضائی مہم کے انچارج جین ایگلینڈ کہتے ہیں،
دو مشکلات رہیں، پیراشوٹ سامان کو اڑا کر کہیں اور لے گیا اور دوسرا یہ کہ پیراشوٹ کھلا ہی نہیں اور سامان گر کر برباد ہو گیا۔ تو اس سے دنیا کے بہترین امدادی اداروں نے کچھ سیکھا ہی ہے۔ وہ دیر الزور کے ہزاروں افراد تک جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں امداد پہنچانے کے قابل عمل طریقے پر غور کر رہے ہیں۔
یورپی یونین کے رکن ممالک کے وزراء تارکین وطن کے بحران سے یورپی ممالک کو درپیش خطرات کے حوالے سے برسلز میں ملاقات کر رہے ہیں۔ یورپی یونین کی جانب سے کسی مؤثر اور مشترکہ حکمت عملی کے فقدان نے آسٹریا اور کئی بلقان ریاستوں کو اپنی سرحدوں پر اپنے قوانین نافذ کرنے پر مجبور کیا۔ اس حوالے سے ان ممالک نے گزشتہ روز ایک اجلاس کے بعد مطالبات کی ایک فہرست بھی جاری کی ہے، جو آج یورپی یونین کے رہنماؤں کے سامنے رکھی جائے گی۔ ادھر اس اجلاس میں مدعو نہ کیے جانے پر یونان نے احتجاجاً آسٹریا سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ سائنسدانوں نے شبنم کے قطروں کی بہتر نقل و حمل اور انہیں ذخیرہ کرنے کا طریقہ دریافت کیا ہے۔ تفصیل تابندہ کوکب سے۔
سائنسدانوں نے بیٹل یا بھنورے کی ایک قسم کی نقالی کرتے ہوئے یہ طریقہ دریافت کیا ہے، جس سے انہیں فضا میں موجود پانی کو معمول سے 6 گنا زیادہ تیز رفتاری سے کشید کرنے میں کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی پیداوار میں یہ پیش رفت خاصی مددگار ہو سکتی ہے۔ مثلاً پن بجلی میں بھاپ کا پانی میں تبدیل ہونے کا عمل تیز کرنا اور زیادہ درجہ حرارت میں بھی اس عمل کو جاری رکھنا اب ممکن ہو سکتا ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان میں 5 سے 16 برس کے تقریباً آدھے بچے اسکول نہیں جاتے، وجوہات کیا ہیں؟ پاکستان میں دلتوں کو اونچی ذات کہلانے والے ہندوؤں سے کیا شکایت ہے؟ اس کے علاوہ دوسرے موضوعات اور آپ کے صوتی پیغامات پر مبنی ہفتہ وار فیچر آپ کی بات بھی آج پروگرام کا حصہ ہیں۔ سیربین میں پہلے آج کی اہم خبر کی تفصیل اور تجزیہ۔ پاکستان میں کرکٹ کے شائقین کی بے چینی اور اضطراب بالآخر ختم ہوا، اور حکومت پاکستان نے آئندہ ماہ بھارت میں شروع ہونے والے عالمی T20 کرکٹ کپ ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کو شرکت کی اجازت دے دی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھارت میں پاکستانی کھلاڑیوں کے سیکیورٹی خدشات اور دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کے پیش نظر اس ٹورنامنٹ میں شرکت کا فیصلہ وفاقی حکومت کی صوابدید پر چھوڑ دیا تھا۔ یہ عالمی کرکٹ ٹورنامنٹ 8 مارچ سے بھارت میں شروع ہو رہا ہے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک۔
وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے جاری ہونے والے مختصر بیان میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مختصر دورانیے کے اس ورلڈ کپ میں حصہ لینے کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کو بھارت بھیجے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے T20 ورلڈ کپ کے لیے کھلاڑیوں کے ناموں کا بھی اعلان کر رکھا ہے، تاہم کرکٹ کے عالمی مقابلوں میں قومی کرکٹ ٹیم کی شمولیت کو وفاقی حکومت کی اجازت سے مشروط کیا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار نے قومی کرکٹ ٹیم کو بھارت میں ہونے والے عالمی ورلڈ کپ میں حصہ لینے کے لیے وفاقی حکومت کو خط لکھا تھا۔
حکومت ہم کو اجازت دیتی کھیلنے کی T20 چیمپئن شپ کی یا نہیں؟ ابھی تک کوئی اجازت نہیں آئی۔ اگر ہم نہیں جاتے ہیں اور اس چیمپئن شپ کو ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں تو اس کی پینلٹی تو ہے جو آئی سی سی کی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔
کرکٹ بورڈ کے حکام کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر پاکستانی کرکٹ ٹیم کو اس ورلڈ کپ میں حصہ لینے کے لیے بھارت نہ بھیجا گیا تو پاکستان میں کرکٹ کی بحالی میں مزید مشکلات پیدا ہوں گی۔ حکومت میں شامل کچھ افراد کی رائے تھی کہ چونکہ بھارتی حکومت نے پاکستان کے ساتھ شیڈول کرکٹ سیریز کھیلنے کے لیے بھارتی ٹیم کو دبئی نہیں بھجوایا، اس لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو بھی T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے بھارت نہیں جانا چاہیے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار نے حکومت کی طرف سے اجازت ملنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو بھارت میں فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ قومی کرکٹ ٹیم پہلا ایشیائی T20 کرکٹ ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے ان دنوں بنگلہ دیش میں ہے، جس کے بعد پاکستانی ٹیم T20 کے عالمی مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے بھارت روانہ ہو جائے گی۔ کرکٹ کے مختصر دورانیے کے ان مقابلوں میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں ایک ہی گروپ میں ہیں اور دونوں ٹیموں کے درمیان میچ 19 مارچ کو دھرم شالہ میں ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
کرکٹ پاکستان اور بھارت میں سب سے زیادہ مقبول کھیل ہے۔ اب اس خبر کے بارے میں پاکستان میں کرکٹ کے بعض شائقین کیا کہتے ہیں، سنیے اسلام آباد میں چند شائقین کی باتیں جنہیں نامہ نگار احمد رضا نے یکجا کیا ہے۔
آئی تھنک اگر میری اوپینین لیں تو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ایک تو انڈیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات چل رہے ہیں اور اوپر سے جو ہمارے ساتھ وہ کر رہے ہیں، آئی پی ایل میں ہمیں نکلاتے اور جو تو اچھا ہوتا کہ اگر وہ پاکستان کی گورنمنٹ یہ ڈیسیزن لیتی کہ نہیں ہے ہونا، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں مطلب پاکستان مطلب انڈیا کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں بھی ایک اچھی ایک ہمارا اگلے کو اونچی نگاہ سے دیکھنے کی بھی ہمارے ایک ہے اپرچونیٹی، لیکن ہم نے مس کر دیا۔
آپ کیا کہیں گے؟
میں تو کہتا ہوں ہونا چاہیے میچ، بالکل ہونا چاہیے تاکہ تھوڑا مزہ بھی، میرے خیال کرکٹ میں تھوڑا کرسپ بھی آئے اور خاص طور پہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ ہم دونوں کی اتنی اینیموسٹی ہے دو ملکوں کے درمیان، تو تھوڑا سا وہ جب میچ ہوئے گا اور ویسے بھی مطلب تھوڑی سی گیم میں وہ ایک ہوتا ہے نا پیشن آتا ہے، تو وہ ایک چیز کا میرے خیال میں بڑا فائدہ ہوگا پاکستان کو بھی ہوگا کہ دونوں بڑی مارکیٹس ہیں, ایمرجنگ مارکیٹس ہیں, میرے خیال میں تو بزنس کے لحاظ سے بھی اچھی چیز ہے.
بالکل جانا چاہیے, کیوں نہیں جانا چاہیے. پاکستان کو انٹرنیشنلی اپنے افیئرس بھی اچھے کرنے چاہیے اور اس سے ایک فرینڈ شپ اور ایک پیس کا میسج جاتا ہے آل اوور دا ورلڈ. آئی بلیو اٹس اے گڈ ڈیسیجن.
کرکٹ کو کوئی فائدہ ہوگا؟
کرکٹ کو ایسا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا اس سے, کیونکہ پاکستان انڈیا تو نہیں آتی پاکستان. اس کرکٹ کو فائدہ تبھی ہوگا جب پاکستان اپنا لا اینڈ آرڈر سچویشن اچھا کرے گا, مگر یہ ہے کہ پاکستان کو ریپرزنٹیشن کرنی چاہیے.
جی ہمارا تو ایک قسم کا جشن ہوتا ہے بہت بڑا کہ ہم جا کر وہاں میچ کھیلے اور ان کو وہاں ہی آ رہا ہے ان کے سرزمین پہ. یہ اچھا پروگرام ہے, ہونا چاہیے. پوری پاکستان عوام یہی چاہتی ہے کہ ہونا چاہیے, میچ ہونا چاہیے.
اسلام آباد میں کرکٹ کے بعض شائقین پاکستانی ٹیم کے بھارت میں ہونے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں شرکت پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. اور اسی خبر کے تناظر میں جب میں نے بی بی سی اردو کے کرکٹ نامہ نگار عبد الرشید شکور سے پوچھا کہ پاکستانی ٹیم کی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ میں شرکت کی تمام تیاری مکمل تھی, تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے فیصلے کی گیند حکومت کی طرف کیوں اچھال دی تھی؟ اس فیصلے میں آخر اتنی تاخیر ہوئی کیوں؟
تاخیر کی وجہ بھارت میں جو حالات رہے ہیں پاکستانیوں کے لیے, وہ اس کی سب سے بڑی وجہ تھے. جس طرح غلام علی کے ساتھ ہوا, خورشید محمود قصوری کے ساتھ ہوا, اور خود شہریار خان جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں وہ ششانک منوہر سے ملنے گئے تھے, لیکن اس ملاقات سے پہلے ہی وہاں پہ دھاوا بول دیا گیا تھا بی سی سی آئی کے دفتر پر, اور شدید رد عمل جو سامنے آیا. تو اس کے بعد سے پھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے خود اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے بجائے گیند حکومت کے کورٹ میں ڈالی تھی کہ حکومت ہی یہ فیصلہ کرے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. تو کافی ٹائم لیا حکومت نے بھی, تمام حالات جو ہیں اس کو انہوں نے دیکھا ہوگا یقیناً, اور اس کے بعد اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی ٹیم بھارت جائے اور آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں کھیلے.
تو عبدالرشید شکور, کیا یہ سمجھا جائے کہ سیکیورٹی کی ضمانت مل گئی ہے؟
دیکھیں, یہ ہے آئی سی سی کا ٹورنامنٹ, اور آئی سی سی کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ اس کا ٹورنامنٹ ہے تو وہ اس کی ذمہ دار ہے سیکیورٹی کی, اور جو حالات اور جو ساری چیزیں ہوتی ہیں کھلاڑیوں کی, آفیشلز کی, امپائرز کی, وہ رسپانسبلٹی پھر آئی سی سی پر آ جاتی ہے, اور آئی سی سی جو میزبان ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ حالات وہاں پہ اچھے رہیں اس جگہ پہ جہاں پہ یہ ایونٹ ہو رہا ہے, کوئی ایسی چیز نہ ہو. تو یقیناً آئی سی سی کی طرف سے بھی یقین دہانی, اور پھر پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے بھی دیکھا کہ اس وقت جو فضا ہے وہ بہت اچھی ہے ماضی قریب کے مقابلے میں. اس وقت حالات کچھ بہتر نظر آ رہے ہیں کہ جس طرح حکومت کا جو رابطہ ہے بھارتی حکومت سے, وزیر اعظم نواز شریف کی جس طرح وزیر اعظم مودی سے بار بار جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تو وہ چیز بھی یقیناً گورنمنٹ کے پیش نظر رہی ہوگی, اور انہوں نے یہ سوچ کے کہ تعلقات چونکہ بحال ہو رہے ہیں, ایک ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں, تو یہ بہتر موقع ہے, اچھا موقع ہے, اور یہ ایک سنہری موقع ہے کہ کرکٹ سے جو ہے وہ اس کو اور مضبوطی دی جائے اور کرکٹ ٹیم کو بھارت بھیجا جائے.
اچھا, یہ جو گم گو کی کیفیت رہی اور اس میں جو تاخیر ہوئی, ظاہر ہے اس کا کچھ نہ کچھ نفسیاتی اثر کھلاڑیوں نے لیا ہوگا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم وہاں جا کے وہاں کے حالات میں کھیل سکے گی, اچھی پرفارمنس دکھا سکے گی؟
دیکھیں, ماضی میں بھی اس طرح کی کئی صورتحال سے دو چار ہونا پڑا پاکستانی کھلاڑیوں کو. 1999 یاد ہوگا سب کو کہ پاکستان کی ٹیم جب وہاں جا رہی تھی تو اس سے پہلے فیروز شاہ کوٹلا گراؤنڈ کی پچ کھود دی گئی تھی, بی سی سی آئی کے دفتر پر جو ہے حملہ ہوا تھا, اور پھر اس کے باوجود پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے وہاں جا کے میچز کھیلے تھے. تو کھلاڑی یقیناً یہ چیز سوچ رہے ہوتے ہیں. اگر ان سے ہم آف دی ریکارڈ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کرکٹ بورڈ جو ہے وہ جس طرح جب فیصلے ہوتے ہیں تو اس میں کھلاڑیوں کو اس طرح اعتماد میں نہیں لیا جاتا یا جس طرح ہونا چاہیے, لیکن وہ ذہنی طور پر یقین تیار بھی ہوتے ہیں کھیلنے کے لیے, اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کھلاڑیوں کا کہ بھارت میں وہ کھیلتے ہوئے مطلب ان کو مزہ آتا ہے کہ ایک چونکہ بہت بڑی کرکٹ ہے تو ان کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے اپنی پرفارمنس کو دکھانے کا. لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ کھلاڑی جو ہیں وہ اندرونی طور پر تھوڑے سے پریشان بھی رہتے ہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا واقعہ نہ ہو جائے.
اچھا, پاکستانی حکومت اجازت اگر نہ دیتی تو کیا آئی سی سی کوئی اقدامات کر سکتی تھی پی سی بی کے خلاف, پاکستان کرکٹ بورڈ کے خلاف؟
جی بالکل ہو سکتا ہے. آئی سی سی یہ صورتحال پہ اور جو سچویشن ہوتی ہے یا جو اس طرح کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر پھر آئی سی سی اپنا کوئی لائحہ عمل ترتیب دیتی ہے. اس میں ایک آپشن ہے کہ اگر آپ کی حکومت ہی اجازت نہیں دے رہی, جیسے ماضی میں ہمیشہ بھارت یہ کہتا رہا ہے کہ ہمیں اپنی حکومت کی اجازت کا انتظار ہے, اور انہوں نے ابھی ریسنٹلی پاکستان سے سیریز نہیں کھیلی کہ حکومت کی طرف سے کلیئرنس نہیں ملی, تو ابھی تک آئی سی سی نے انڈیا کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں کی. لیکن آئی سی سی کے ایونٹ سے باہر ہونا ایک بڑا وہ فیصلہ ہوتا ہے کسی بھی ٹیم کا, جیسے ابھی آسٹریلیا نے انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ جو ہوا ہے ڈھاکہ میں اس میں اپنی ٹیم نہیں بھیجی, تو آئی سی سی نے ان کی جگہ آئرلینڈ کو شامل کر لیا تھا. اب یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں, پھر آئی سی سی کے اجلاس میں یہ چیزیں معاملہ اٹھایا جاتا ہے کہ کوئی ٹیم اگر نہیں آئی ہے تو اس کا ریزن کیا تھا, اس کی وجہ کیا تھی, اگر اس کا سیاسی اسباب ہیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں, تو وہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر آئی سی سی وہ کرتی ہے. لیکن یہ یقین یہ بات صحیح ہے کہ اگر پاکستان کی گورنمنٹ اپنی ٹیم کو اجازت نہیں دیتی تو پھر یہ ایک ڈسپیوٹ ہوتا اور آئی سی سی کے فورم پہ یہ بات اٹھتی, اور پھر ہوتا کہ یا تو پاکستان ٹیم پر جو ہے وہ جرمانہ کیا جائے, سرزنش کی جائے, یا پھر بات کی باتیں ہوتی.
یہ تھے کراچی سے ہمارے کرکٹ نامہ نگار عبدالرشید شکور. کرکٹ کے حلقوں بالخصوص پاکستان اور بھارت میں کرکٹ کے شائقین کے لیے اگلے ماہ ہونے والے ٹی ٹوینٹی کے عالمی مقابلوں میں پاکستان کی شرکت یقیناً اچھی خبر ہے. میں نے دلی میں نامہ نگار سہیل حلیم سے پوچھا کہ پاکستانی ٹیم کی شمولیت خود اس ٹورنامنٹ کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے.
عمر, بہت بڑی خبر ہے ٹورنامنٹ کے لیے بھی, شائقین کے لیے بھی, اور خطے میں کرکٹ کے لیے بھی, کیونکہ ہندوستان اور پاکستان میں جتنے کرکٹ کے چاہنے والے ہیں وہ سب سے زیادہ اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کی ٹیمیں کرکٹ کے میدان پر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں, اور باقی دنیا کی بھی نگاہیں اس رائیولری پر لگی رہتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ویسٹ انڈیز میں ورلڈ کپ ہوا تھا اور دونوں ہی ٹیمیں ابتدائی مراحل میں مقابلے سے باہر ہو گئی تھیں, انیشیل اسٹیجز میں ہی, تو لوگوں نے ورلڈ کپ ایک طرح سے دیکھنا چھوڑ دیا تھا, لوگوں کی تمام میچز سے دلچسپی ختم ہو گئی تھی.
اچھا سہیل, یہ خبر اگرچہ ابھی تازہ ہے لیکن ابتدائی طور پہ کچھ رد عمل سامنے آیا ہے کہ اب یہ روایتی حریف انڈیا اور پاکستان مد مقابل ہوں گے کرکٹ کے میدانوں میں ایک بار پھر.
عمر, یہ خبر اب ٹی وی چینلوں پر دکھائی جا رہی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ جو بھی اس کو سنے گا, جس کی بھی کرکٹ میں دلچسپی ہے, اس کو خوشی ہوگی. لیکن یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کافی وثوق کے ساتھ کہ یہاں اس بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں تھا کہ پاکستان کی ٹیم یہاں کھیلنے آئے گی, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شہریار خان نے, جو پی سی بی کے سربراہ ہیں پاکستان میں, پاکستان کرکٹ کنٹرول بورڈ کے, انہوں نے کچھ دن پہلے خود کافی زور دیا تھا بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ پر کہ دونوں ٹیموں کو کھیلنا چاہیے, اور یہ تجویز بھی تھی کہ انڈیا اور پاکستان کے میچز انڈیا میں, لیکن وہ کچھ سیاست کی وجہ سے اور کچھ دیگر کچھ ایسی وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے یہ میچز نہیں ہو پائے.
اچھا, بالعموم پاکستان کی جب بات آتی ہے تو انڈیا میں جو شدت پسند ہندو تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے ایک منفی رد عمل سامنے آتا ہے, دھمکیاں بھی, ماضی میں بھی کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, تو اس طرح کی دھمکیوں کو کتنی اہمیت دی جا سکتی ہے, یہ کتنی سنگین دھمکیاں ہوتی ہیں؟
دیکھیے, دھمکیاں سنگین نہیں ہوتی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ان کو حکومت جب روکنا چاہتی ہے تو وہ 10 منٹ کے اندر روک دیتی ہے. یہ بات سچ ہے کہ ایک مرتبہ بامبے میں پچ کھودی گئی تھی, لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی پاکستانی کھلاڑی کی سیفٹی یا سیکیورٹی کے لیے کوئی ایسا بڑا خطرہ بنا ہو جس کے بعد یہ کہا جا سکے کہ نہیں صاحب یہ میچز نہیں ہونے چاہیے تھے. یہ شور زیادہ ہوتا ہے, نعرے بازی زیادہ ہوتی ہے, لیکن حکومت سیکیورٹی کا اتنا سخت انتظام کرتی ہے کہ کھلاڑی کے پاس پہنچنا یا ان کے لیے کسی طرح کا خطرہ پیدا کرنا یا ان کے لیے خطرہ قائم ہونا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے.
سہیل, یہ بتائیے کہ ورلڈ کپ شروع ہونے میں تو بس چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں, تیاریاں کس مرحلے پر ہیں؟
عمر, تیاریاں بالکل مکمل ہیں, اور اس وقت صرف چرچا اس بات کا ہے کہ کون کون سی ٹیمیں آ رہی ہیں, ان میں کون سے بڑے کھلاڑی ہیں, ان کے اخبارات میں پروفائل چھپ رہے ہیں, اخبارات میں جتنے اسپورٹس کے پیجز ہیں اس وقت صرف ورلڈ کپ کی خبروں سے بھرے پڑے ہیں, اور بہت سارے لوگوں میں اس بات کا بھی تجسس ہے کہ نیا چیمپئن کون بنے گا, کیونکہ اب تک جتنے بھی ورلڈ کپ ہوئے ہیں ٹی ٹوینٹی کے, ان میں سے کوئی بھی ٹیم 2 مرتبہ خطاب نہیں جیت پائی ہے.
دلی سے تھے نامہ نگار سہیل حلیم. پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں ایک زمانے میں کرکٹ ڈپلومیسی یا کرکٹ سفارتکاری کا خاصا چرچا رہا تھا. میں نے لاہور میں ساؤتھ ایشیا فری میڈیا ایسوسی ایشن یا سیفما کے سربراہ اور سینئر صحافی امتیاز عالم سے پوچھا کہ کیا حکومت پاکستان کا کرکٹ ٹیم کو بھارت بھیجنے کا فیصلہ بھی اسی سلسلے میں ایک نئی جہد ہے.
پچھلی جو ارینجمنٹ تھی, انضام تھا, کہ پاکستان اور انڈیا اپنی سیریز کھیلیں گے, پہلی سیریز پاکستان میں یا پاکستان کی چوائس کی جگہ پہ ہوگی, وہ نہیں ہوئی, جس سے یہاں کافی بدبلی آئی, بدمزگی پیدا ہوئی. اور ہندوستان کا کرکٹ بورڈ انتظار کرتا رہا حکومت کی منظوری کا, انہوں نے معاملہ حکومت کی کورٹ میں پھینک دیا. یہاں بھی بورڈ نے معاملہ, چونکہ بڑا سیاسی نوعیت کا معاملہ بھی ہے, تو لہٰذا وہ پرائم منسٹر کے کورٹ میں یہاں بات چلی گئی. اس کا میرا خیال ہے کہ اس کا یہ ہونا ہی تھا فیصلہ. پاکستان ایک تنہائی کی پوزیشن میں نہیں جا سکتا تھا, اور ویسے کرکٹ کا ہونا اب ایک اچھا شگون ہے سب کانٹیننٹ میں, لوگ پسند کرتے ہیں. ابھی جو پاکستان کی سیریز ہوئی, آپ نے دیکھا کتنا شوق پیدا ہوا, لوگوں کو بڑا اصرار ہے کہ پاکستان میں ہو, اور جب وہ کرکٹ کا میچ دیکھیں گے بھارت اور پاکستان کے درمیان, وہ ایک ریئل ایک حقیقی تھرلر ہوتا ہے, بڑا جو لوگوں کو شوق ہوتا ہے سننے کا, دیکھنے کا. تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھا فیصلہ ہے, اس کا اچھا اثر پڑے گا, ماحول اچھا ہوگا. اور پھر یہ کہ ابھی ایشیا کپ میں بھی ملنے یہ کھیلنے جا رہے ہیں, تو اس کے بعد یہ ورلڈ کپ ہو جائے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا فیصلہ ہے اور اس کا اچھا اثر پڑے گا ماحول.
اتنی تاخیر ہوئی اس فیصلے میں, اور اس میں اب یہ لگتا ہے کہ کوئی سیاسی فیصلہ نظر آتا ہے, چونکہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے بھی حکومت سے رابطہ کیا تھا اور حکومت نے اجازت نہیں دی, پاکستانی کرکٹ بورڈ نے بھی بال حکومت کے کورٹ میں ڈال دی, تو یہ کیا کچھ ترکی بترکی جواب دینے کی کوشش تھی؟
نہیں, میرا خیال ترکی بترکی جواب کی بات نہیں ہے, کہ بھارتی کرکٹ بورڈ تو کھیلا نہیں نا میچ جو معاہدہ تھا اس کے تحت, تو اس کا ترکی بترکی جواب دیا تھا کہ پاکستان بھی نہ کھیلتا ہے, لیکن ایسا نہیں کیا گیا. وزیر اعظم کی گیند میں کورٹ اس لیے ڈال دی گئی, حالانکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے صدر یہ کہہ چکے تھے کہ بورڈ کا مکمل اختیار ہے فیصلہ کرنے کا. یہ اس وقت کی بات ہے جب ہندوستان کا بورڈ جواب نہیں دے رہا تھا, تو لہٰذا اب انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم فیصلہ, حکومت فیصلہ کرے گی. تو حکومت, وزیر اعظم تو کرکٹ کی بھی حامی ہے اور وزیر اعظم بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش میں بھی ہیں, تو لہٰذا یہ اچھا شگون ہے. ابھی اب آپ دیکھیے جیسے ہماری یہ پاکستان سپر لیگ ہوئی, کتنا شوق ہوا, لوگ چاہتے تھے کہ پاکستان میں آئے. اب یہ ایشیا کپ ہونے جا رہا ہے, اس کے بعد یہ ورلڈ کپ ہوگا T20 کا, تو بہت عمدہ بات ہوگی.
لاہور سے سیفما کے سربراہ اور سینئر صحافی امتیاز عالم کہہ رہے تھے کہ T20 ٹورنامنٹ میں پاکستان کی شرکت سے شائقین میں کرکٹ کا نیا ذوق اور شوق پیدا ہوگا. اور اب دوسرے موضوعات. پاکستان میں لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف کی جانب سے قومی احتساب بیورو یا نیب پر تنقید کے خلاف درخواست پر وفاقی حکومت اور نیب کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. BBC Urdu.com کی رپورٹ سنیے ہمارے ساتھی عادل شاہ زیب سے.
یہ نوٹس لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید نے پاکستان تحریک انصاف کے لائرز ونگ کے گور نواز سندھو کی درخواست پر جاری کیے. گزشتہ ہفتے دائر کی گئی اس درخواست میں کہا گیا تھا کہ ایک عوامی اجتماع میں وزیراعظم کی قومی ادارے پر تنقید دراصل ایک وارننگ تھی جو وزیراعظم نے احتساب بیورو پر اپنا اثر رسوخ استعمال کرنے کے لیے جاری کی. درخواست میں یہ موقف بھی اختیار کیا گیا ہے کہ وزیراعظم نے نیب پر تنقید کر کے ادارے کی طرف سے کی جانے والی میگا کرپشن کے کئی مقدمات کی تحقیقات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے. گور نواز سندھو نے اپنی درخواست میں یہ بھی کہا ہے کہ عدالت وزیراعظم کو یہ حکم دے کہ وہ نیب کے معاملات میں مداخلت بند کریں. نیب ایک خود مختار ادارہ ہے جسے کرپشن میں ملوث کسی بھی ادارے یا شخص سے تحقیقات کا حق حاصل ہے. لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت اور نیب حکام کو نوٹس جاری کرتے ہوئے حکم دیا کہ وہ 3 ہفتے کے اندر ان نوٹسز پر اپنے جواب داخل کرے. پاکستانی وزیراعظم نواز شریف نے 16 فروری کو بہاول پور میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کے دوران قومی احتساب بیورو کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ نیب کی کاروائیاں ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں اور اسے اپنا کام زیادہ ذمہ داری سے کرنا چاہیے. وزیراعظم نے یہ وارننگ بھی دی تھی کہ اگر نیب نے اپنے معاملات درست نہ کیے تو ان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی. حزب اختلاف کی جانب سے وزیراعظم کے اس بیان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا.
BBC Urdu.com کی رپورٹ آپ نے ہمارے ساتھی عادل شاہ زیب سے سنی. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے 2 مختلف علاقوں ڈیرہ بگٹی اور کوئٹہ میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 1 شخص ہلاک ہو گیا ہے. ان کارروائیوں میں 40 سے زیادہ افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے, جبکہ ضلع خضدار میں ایک گھر میں بارودی مواد پھٹنے سے 7 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
کوئٹہ میں فرنٹیئر کور کے ترجمان کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق ڈیرہ بگٹی کے علاقے سنگسیلا میں کالاد عسکریت پسند تنظیم سے تعلق رکھنے والے افراد کی موجودگی کی اطلاع تھی۔ اس اطلاع پر وہاں سرچ آپریشن کیا گیا، جس کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ایک عسکریت پسند ہلاک ہو گیا جبکہ دو کو گرفتار کیا گیا۔ آزاد ذرائع سے فائرنگ کے تبادلے میں ہلاکت اور کسی کالاد تنظیم سے ان افراد کی تعلق کی تاحال تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ فرنٹیئر کور کے ترجمان کے مطابق کوئٹہ شہر اور نوائی علاقے کچھ لاکھ میں بی ایف سی اور پولیس نے مشترکہ سرچ آپریشن کیا۔ ان سرچ آپریشنوں کے دوران 40 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا۔
کوئٹہ سے یہ تھے محمد کاظم۔ سہربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
ہم سے بات کریں۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی گبول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
آدمی عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے، یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی سی، ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیل کی خبریں احمد رضا سے۔
کرکٹ کے ایشیا کپ کے دوسرے میچ میں آج سری لنکا اور متحدہ عرب امارات مد مقابل ہیں۔ کل کھیلے جانے والے پہلے میچ میں انڈیا نے بنگلہ دیش کو 45 رنز سے شکست دی تھی۔ انڈیا نے بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 167 رنز کا ہدف دیا تھا۔ جواب میں بنگلہ دیش کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 121 رنز ہی بنا سکی۔ پاکستان ٹورنامنٹ میں اپنا پہلا میچ پرسوں انڈیا کے خلاف کھیلے گا۔ یقیناً دونوں ملکوں کے ہی کرکٹ کے شائقین کو اس میچ کا بے چینی سے انتظار ہوگا، کیونکہ دونوں ٹیمیں پچھلے سال ورلڈ کپ کے بعد پہلی بار آمنے سامنے ہوں گی۔ پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق نے حالیہ پاکستان سپر لیگ کو ملک کی کامیابی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کو اپنی کمزوریوں پر قابو پانے میں بڑی مدد ملے گی۔ مصباح الحق، جو پی ایس ایل کی فاتح ٹیم اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان بھی تھے، کہتے ہیں کہ پی ایس ایل سے پاکستانی کھلاڑیوں کو بالکل ویسے ہی فائدہ پہنچے گا جیسے کہ آئی پی ایل سے انڈیا کو اور بی پی ایل سے بنگلہ دیش کے کھلاڑیوں کو پہنچا۔ ادھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے سابق آل راؤنڈر اظہر محمود کو ایشیا کپ اور ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کے لیے پاکستانی ٹیم کا بالنگ کوچ مقرر کر دیا ہے۔ ان دونوں ٹورنامنٹس کے لیے پاکستان کے ریگولر بالنگ کوچ مشتاق احمد کو آرام کا موقع ملا ہے اور اب وہ اسی برس جون میں انگلینڈ کے دورے سے قبل اپنی ذمہ داریاں دوبارہ سنبھالیں گے۔ آئی سی سی نے اگلے مہینے سے بھارت میں شروع ہونے والے ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کے لیے مقرر کردہ امپائرز میں پہلی بار دو خواتین کو بھی شامل کیا ہے۔ ان میں نیوزی لینڈ کی کیتھلین کراس اور آسٹریلیا کی کلیئر پولو ساک شامل ہیں۔ فٹ بال کی یوروپا لیگ میں آج 12 میچز کھیلے جا رہے ہیں۔ اہم میچوں میں لیورپول ایف سی آکسبرگ، مینچسٹر یونائیٹڈ ایف سی مڈشی لینڈ اور ٹوٹنہم فیورنٹینا سے بھیڑے گی۔
کھیلوں کا احوال آپ نے احمد رضا سے سنا۔ پاکستان میں 5 سے 16 برس کے تقریباً آدھے بچے اسکول نہیں جاتے، کیوں؟ پاکستان میں دلتوں کو اونچی ذات کہلانے والے ہندوؤں سے کیا شکایت ہے؟ اس کے علاوہ آپ کے صوتی پیغامات پر مبنی ہفتہ وار فیچر آپ کی بات بھی آنے کو ہے۔ سیربین میں اس وقت معصومہ ملک سے اہم خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں۔
پاکستان کی حکومت نے آئندہ ماہ شروع ہونے والے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے قومی ٹیم کو بھارت جانے کی اجازت دے دی ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق سے متعلق تمام قوانین کا جائزہ لینے کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دی جائے گی اور اگر مناسب ہوا تو نئی قانون سازی بھی کی جائے گی۔ پاکستان میں حکام کا کہنا ہے کہ مختلف جرائم میں ملوث قریباً 800 پاکستان آسٹریلیا نے اپنے دفاعی بجٹ میں اضافے کا اعلان کیا ہے، جس پر چین نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ خطے میں اسلحے کی دوڑ نہیں دیکھنا چاہتا۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی سٹیفن ڈی مسٹورا نے کہا ہے کہ شام کے بحران پر مذاکرات کے اگلے مرحلے کی تاریخ کا اعلان کل کیا جائے گا۔ مصر کی ایک عدالت نے توہین اسلام کے الزام اور فرقہ واریت کو ہوا دینے کے الزام میں 3 قبطی عیسائی نوجوانوں کو 5 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
معصومہ ملک سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان میں 5 سے 16 برس کی عمر کے تقریباً آدھے بچے اسکول نہیں جاتے۔ اسکول سے باہر بچوں میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تاہم گزشتہ 2 برسوں میں اسکولوں سے باہر بچوں کی تعداد 2.5 کروڑ سے کم ہو کر 2.4 کروڑ رہ گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار وفاقی وزارت تعلیم اور تعلیمی منصوبہ بندی کی اکیڈمی اپام کی رپورٹ میں سامنے آئے ہیں، جس کی تقریب رونمائی آج اسلام آباد میں ہوئی۔ اسلام آباد سے نامنگار امبر شمسی کی رپورٹ۔
پاکستان میں 47% بچے اسکول میں نہیں پڑھتے، اس کے باوجود کہ گزشتہ 2 برسوں میں اسکول جانے والے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ تعلیم مکمل کرنے والے بچوں کی شرح 25% سے بڑھ کر 28% پہنچ گئی ہے۔ اندازہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں 5 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کی تعداد 5 کروڑ سے زائد ہے۔ وفاقی وزارت تعلیم کی رپورٹ پاکستان ایجوکیشن اسٹیٹسٹکس اس سے پہلے 2013 میں منظر عام پر آئی تھی۔ آج لانچ ہونے والی رپورٹ 2014 اور 2015 کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسکول میں سہولیات کی دستیابی کے لحاظ سے بھی بہتری آئی ہے۔ 2013 میں صرف 56% اسکولوں میں 4 دیواری موجود تھی، جبکہ اس سال 70% اسکولوں میں یہ سہولت اب پائی جاتی ہے۔ تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم الف اعلان ڈائریکٹر مشرف زیدی کا کہنا ہے کہ بہتری کی ایک وجہ ملک میں آگاہی میں اضافہ ہے، اور یہ میڈیا کی وجہ سے ہے۔
یہ ایک دو چھوٹے اداروں سے نہیں یہ ملک چل سکتا، ہمارے جو این جی اوز ہیں بہت زبردست ہیں، لیکن اصل میں تعلیم جیسا مسئلہ جہاں ابھی بھی 24 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں، یہ مسئلہ صرف حکومتی ایکشن سے ٹھیک ہوگا، اور حکومتی ایکشن تب ہوگا جب میڈیا وہ چیزیں دکھائے گا جو چیزیں اس ملک میں ہو رہی ہیں، اور جب وہ دیکھی جائیں گی تو وہ پریشر بلڈ ہوگا۔
تاہم رپورٹ کے مطابق لڑکوں کے تعداد کے مقابلے میں لڑکیوں کی کم تعداد اسکول جاتی۔ 5 سے 16 عمر کی بچیوں میں سے آدھی سے زیادہ اسکول سے باہر ہے، جبکہ 43% لڑکے۔ صوبوں اور علاقوں میں بھی واضح فرق ہے۔ بلوچستان میں 70% بچے اسکول میں نہیں پڑھتے، سندھ میں 56%، فاٹا میں 60% اور گلگت بلتستان میں 25%۔ صوبہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے زیادہ تر بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، 74% بچے خیبر پختونخوا میں اور 56% بچے پنجاب میں۔ رپورٹ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ 80% سرکاری اسکول پرائمری کے سطح کے ہیں اور صرف 1% ہائر سیکنڈری کے۔ اس کے علاوہ 29% سرکاری اسکولوں میں صرف 1 استاد تعینات ہے۔ مشرف زیدی کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ بچوں کے اسکول کے داخلوں کی رفتار کو نہ صرف تیز کریں بلکہ تعلیم کے معیار میں بھی بہتری جلد لائیں، جو ایک بہت مشکل کام ہے۔
اگر وہاں پہ معیار اچھا ہو، اگر حکومتی اداروں میں، ریاستی اداروں میں، اسکولوں میں، سرکاری اسکولوں میں بہتر معیار ہوگا تو نہ صرف پرائیویٹ سیکٹر والا جو ڈیپینڈنس ہے وہ کم ہوگی، بلکہ اس سے زیادہ اہم یہ کہ ہر پاکستانی بچے کو وہی مواقع فراہم ہوں گے۔ غریب کے بچے کو اور امیر کے بچے کو ایکول فوٹنگ پہ اپنا مستقبل دیکھنے کا موقع ملے گا، اور یہ بہت ہے۔
گزشتہ 5 برسوں میں شرح داخلہ میں بتدریج بہتری تو آ رہی ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بچوں کی 5ویں جماعت کے بعد اسکول چھوڑنے کی شرح جو 69% ہے، خطرناک حد تک زیادہ ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
ادھر پاکستان کے وفاقی وزیر تعلیم بلیغ الرحمان کا کہنا ہے کہ جب تک ملک میں مردم شماری نہیں ہوگی اس وقت تک ایسے اعداد و شمار محض اندازے ہی رہیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کروڑوں بچوں کا اسکول میں نہ پڑھنا باعث تشویش تو ہے، لیکن حالات تیزی سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم نے نامہ نگار امبر شمسی سے بات کرتے ہوئے کہا،
یہ اعداد و شمار میں بہتری کی جو سب سے بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ 2013 کے بعد پورے ملک میں جمہوریت کی وجہ سے لوگوں کا جو خواہش ہے کہ ہم تعلیم کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، تمام صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومتوں نے تعلیم کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا شروع کیا۔ نہ صرف یہ ایک فوکس تھا بلکہ عملی طور پر بھی بہت زیادہ فنڈز مہیا کیے گئے جو صوبائی حکومتوں اور وفاق کی طرف سے، جن میں خاطر کا اضافہ کیا گیا۔ ہمارے تمام صوبے 25% یا اس سے بھی زائد اپنے تمام بجٹ کا مختص کر رہے ہیں تعلیم کے لیے، تو چوتھائی حصہ تعلیم کو دے دینا اور باقی تین حصوں سے باقی تمام امور، صحت، امن و امان اور لا اینڈ آرڈر اور تمام چیزوں کو چلانا، یہ یقیناً بہت قابل ستائش بات ہے۔ وفاق نے بھی اپنے تقریباً فنڈز ڈبل کر دیے، کوئی 5, 10, یا 15% اضافہ نہیں کیا، تو زیادہ فنڈز کو، حالانکہ بہت فسکل لمیٹڈ اسپیس ہے پاکستان میں ٹو اسٹارٹ ود، لوور پر کیپیٹا جی ڈی پی ہے اور اس کے بعد پھر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو لو ہے، تو بجٹ سائزز اور فسکل اسپیس کم رہتی ہے، لیکن اس کم اسپیس میں بھی زیادہ دینا۔ آج الحمد للہ نیٹ انرولمنٹ ریٹ پرائمری کا 68% سے بڑھ کر 72% پہ گیا ہے، وچ از فینومینل ان اے کنٹری آف 180 million پیپل، جہاں پہ ملینز آف بچے جو ہیں وہ اگر اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ٹینس آف ملینز آف چلڈرن اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، تو اس میں 4% نیٹ انرولمنٹ ریٹ کا اضافہ کا مطلب ہے کہ 4% زیادہ بچے پرائمری کی تعلیم مکمل کر رہے ہیں۔
ابھی 2,40,00,000 بچے ہیں اسکول میں نہیں،
جی بالکل، یہ 5 سے 16+ کے بچے جو 12ویں جماعت تک کے بچے ہیں، یہ بہت ہمارے لیے باعث تشویش بھی ہے اور باعث ندامت بھی ہے، لمحہ فکری ہے کہ اتنے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، لیکن یہ کوئی اچانک نہیں ہوا، یہ بہت سالوں سے حالات تھے اور خرابی کی طرف جا رہے تھے، اب نہ صرف یہ کہ وہ خرابی ہونا رکی ہے، ہم بہتری کی طرف آنا شروع ہوئے ہیں، بلکہ بڑی تیزی سے بہتری ہونا شروع ہو رہی ہے، صرف ہم نے بچوں کو انرول ہی نہیں کرنا، ہم نے کوالٹی آف ایجوکیشن بھی بہتر بنانی ہے، اس پہ توجہ
معیار کو کام کرنا ہے، کیونکہ مڈل سے ہائی اسکول بچے جو ہیں وہ زیادہ تر پرائیویٹ اسکولوں میں نہیں جاتے۔
جی بالکل، آپ دیکھیے کہ جو جتنے بچے پرائمری اسکولوں سے باہر ہیں اس سے ان کی تعداد ایک دم بڑھ جاتی ہے مڈل اور ہائی اسکول اور سیکنڈری اسکولس کی، تو ڈراپ آؤٹس، وہ بچے جو آگے فردر تعلیم حاصل نہیں کرتے، اس کے لیے بہت لمبی تفصیل ہے، جو ہم نے پروگرامز بنائے ہیں اس پہ کام ہونا کچھ شروع ہو گیا، کچھ شروع ہو رہے ہیں، اور اس پہ ہماری بالکل بہت نظر ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ان تمام بچوں کو لائیں۔ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن پہ فوکس کیا ہے، ووکیشنل سیکنڈری اسکولس کا بھی شروع کر رہے ہیں، اور بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ ان بچوں کی تعداد ہائر لیول پہ زیادہ ہے جو آؤٹ آف اسکول ہے، تو ہم نے اس کو بھی کیٹر کرنا ہے، اور نچلی تعداد کو بھی بالکل سب بچوں کو انشاءاللہ اسکول میں دم لا کر ہی دم لیں گے۔
پاکستان کے وفاقی وزیر تعلیم بلیغ الرحمان گفتگو کر رہے تھے اسلام آباد میں نامہ نگار عنبر شمسی سے۔ میں نے اسلام آباد میں قائم تھنک ٹینک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ سے وابستہ اعلی محقق اور تعلیم کے شعبے کی ٹیم لیڈر سعدیہ رزاق سے اس موضوع پر بات کی، جنہوں نے سرکاری اعداد و شمار کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں اسکولوں کے اساتذہ کی تعداد بتدریج کم ہو رہی ہے، اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ تمام تر کوششوں کے باوجود اسکولوں میں داخلہ لینے والوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ کیوں نہیں ہو پا رہا، تو انہوں نے کہا،
دیکھیں اس کو دونوں طرف سے دیکھنا پڑے گا، ایک طرف سے تو یہ کہ جو آپ تعلیم کی سہولیات دے رہے ہیں وہ کس طرح کی ہیں، اور دوسری طرف والدین اور بچے جو تعلیم لینا چاہ رہے ہیں اس کا کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کچھ ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن کچھ ایسے جگہ بھی آتی ہیں جہاں پہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن اس میں اور بہت سارے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، جس میں اگر آپ دیکھیں تو اگر ہمارے پاس جو اسکول نہیں جا رہے بچے، اس میں سب سے زیادہ تعداد اس وقت بلوچستان کی ہے اور اس کے بعد سندھ کی ہے، پنجاب اور دوسرے صوبے جو ہیں وہ اس میں نسبتاً بہتر کردار ادا کر رہے ہیں۔ 30% جو گورنمنٹ کے اسکولز ہیں اس میں ایک ٹیچر جو ہے وہ 6 کلاسز کو یا 6 جماعتوں کو جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں، اس طرح کے بھی ہمارے پاس نمبر آ رہے ہیں۔ پھر اگر آپ دیکھیں کہ 2010 میں تقریباً 341,742 پرائمری اسکول ٹیچر تھے، جو کہ اب کم ہو کے جو 310,961 پہ آ گئے ہیں۔ سو اتنا تعداد ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ تعلیم پہ زور دے رہے ہیں پرائمری لیول پہ، تو وہاں پہ ٹیچرز بھی بڑھنے چاہیے، فیسلٹیز بھی اور سہولیات بھی بڑھنی چاہیے، لیکن وہ وہاں پہ اتنی زیادہ نہیں ہو رہی۔ اگر ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ اسکولوں سے اگر جو والدین ہیں اپنے بچوں کو لے کر جانا چاہیں پرائیویٹ اسکولوں کی طرف، تو وہاں پہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایک سالانہ جو کچی کلاس کہہ لیں، جس کو یہ جو پری پرائمری کہلائی جاتی ہے پہلی کلاس سے پہلے کی، اس میں گورنمنٹ اسکولز میں ایک سال کا 2,761 روپیہ خرچہ آتا ہے، لیکن وہیں سے اگر آپ پرائیویٹ اسکول پہ چلے جاتے ہیں تو وہ 16,544 ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے درمیان فرق کتنا زیادہ ہے۔
اچھا یہ ظاہر ہے کہ معاشی ایک مسئلہ ہے, لیکن یہ بتائیے کہ اس کا جو سماج پہ معاشرے پر اثر ہوگا, اس سے جو طبقاتی تفریق ہے, دو طبقے جو عمرا ہیں اور جو غریب ہیں, وہ تو اور فاصلہ زیادہ ہوگا, اس کا معاشرے پر کیا اثر پڑے گا؟
جی بالکل, اس کا فاصلہ زیادہ ہوگا. جو جن کے پاس پہلے ہی پیسہ ہے وہ پڑھ لکھ بھی جائیں گے, وہ اور زیادہ کما بھی لیں گے. جن کے پاس پہلے ہی پیسہ نہیں ہے وہ اتنا پڑھیں گے بھی نہیں, پھر ان کو اتنی اچھی نوکریاں بھی نہیں ملیں گی. جب اتنی اچھی نوکری نہیں ہوگی تو اتنی اچھی آمدنی بھی نہیں ہوگی, تو وہ فرق تو اور زیادہ بڑھتا جائے گا. سو ایک تو تعلیم کے حوالے سے ہمیں جو تعلیم کا ایک معیار ہے پرائیویٹ میں اور پبلک میں, اس معیار کو برقرار رکھنا اور اس کے درمیان جو فرق ہے اس کو کم کرنا, یہ ایک میرا خیال ہے بہت اہم بات ہوگی گورنمنٹ کے لیے یا جو ہمارے یہاں پہ پالیسی بناتے ہیں ہماری ان کے لیے, جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کے لیے میرا خیال ہے ایک بہت اہم چیز ہونی چاہیے یہ چیز. دوسرا یہ کہ آپ جو آپ کی کوالٹی ہے, جو آپ کی معیار تعلیم ہے, اس کو بہتر بنانا ایک بہت زیادہ ضروری چیز ہے. بیکاز ایک طرف اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں, تو دوسری طرف ہمیں اس معیار تعلیم کو بھی تو اچھا کرنا چاہیے. اگر وہ اس کا معیار وہ نہیں ہوگا یا وہاں پہ سہولیات نہیں ہوگی تو والدین کس طرح سے اپنے بچوں کو بھیجیں گے؟
یہ تھیں اسلام آباد میں قائم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ سے وابستہ سینئر محقق سعدیہ رزاق. اور اب آپ کی بات.
آپ کی بات کے اس پروگرام میں صبر احمد کا آداب قبول کیجیے. شروعات کرتے ہیں صبح سندھ سے, پاکستانی ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے ایک سامع کی کال سے. ہمارے ان سامع نے اپنا نام تو شاید ظاہر کرنا مناسب نہیں سمجھا, مگر اپنے پیغام میں وہ اپنے ہندو رہنماؤں سے کافی ناراض لگ رہے ہیں اور حالیہ منظور ہونے والے ہندو میرج بل کے بارے میں اپنی رائے دے رہے ہیں.
میں پرکاش سے بات کر رہا ہوں. ہمارے جو ہندوؤں کے ممبر ہیں قومی اسمبلی کے یا صوبہ اسمبلی کے, ان کو ہمارے مسئلے کا علم ہی نہیں ہے. تو وہ جو ہندوؤں کے ممبر ہیں وہ ہمارے پاس ووٹ لینے آتے ہی نہیں ہیں. یہ جو چھاتی رجسٹر ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن 18 سال سے کم عمر یا دوسری شادی والی بات ہمیں منظور نہیں ہے. ہم ہندو پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان کے قانون, پاکستان کے آئین کے مطابق چلیں گے.
ہمارے یہ بہرام سامع تو تھوڑے سے خفا سے دکھے. اپنے ملک کے حکمرانوں سے ناراض ہمارے ایک اور سامع جن کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے کال کرتے ہیں اور اپنا گلہ کچھ اس طرح سے کر رہے ہیں.
ناظر حسین, حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ 70% آبادی گاؤں میں رہتی ہے, لیکن 70% آبادی کو ایک پٹواری اور ایک تھانے دار کنٹرول کر رہا ہے. نہ تو کبھی کوئی وزیر, نہ کوئی ایم ایل اے, نہ ایم پی اے گاؤں کی سطح میں نہ آتا ہے. کوئی ہمارے ادارے گاؤں کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے.
چلیے اب صحت کے مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے صبح بلوچستان سے ہمارے ایک سوامی کی کال سنتے ہیں جو کہ اپنے ضلع میں موجود ہسپتال کی خستہ حالی کے سنگین مسئلے کی طرف حکمرانوں کی توجہ چاہتے ہیں.
ضلع لورلائی کا ایک بہت بڑا ہسپتال ہے, اس وقت اس کی حالت بہت خراب ہے, یعنی اس میں دوائیاں بالکل ایکسپائر ملتی ہیں اور یہاں کے آپریشن تھیٹر بالکل کئی عرصوں سے بند پڑا ہے.
بی بی سی اردو سروس کی گزشتہ دنوں تبلیغی جماعت پر لگائی گئی پابندی کے حوالے سے پیش کی گئی رپورٹ پر ہمارے ایک سامع نے سوال کیا ہے.
اللہ بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو خبر ابھی سن رہا تھا تبلیغی جماعت پر پابندی, یہ صرف سکولوں اور کالج میں پابندی لگی ہے یا کہ ملک بھر میں, اور اس کی ذرا تفصیل بتا دو.
جناب یہ پابندی صرف صبح پنجاب کے کالجز اور یونیورسٹیز میں تبلیغی جماعت کی جانب سے کی جانے والی سرگرمیوں پر لگائی گئی ہے, باقی ملک میں نہیں. امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اگلا سوال بی بی سی اردو کے کھیلوں کے نامہ نگار کے لیے ہے.
فہیم الرحمان گورم والٹن روڈ لاہور سے. میرا عبدالشکور صاحب سے سوال ہے, انہوں نے پابندی لگائی تھی پی ایس ایل نے پاکستان سپر لیگ میں کہ جو کھلاڑی ماسٹر چیمپئن لیگ کھیلے گا وہ اس میں نہیں آئے گا, لیکن ریٹائر والے کھلاڑی آئیں گے. تو اظہر محمود جو ہیں وہ انہوں نے اس میں بھی کھیلا ہے ماسٹر لیگ میں بھی, اور اب اس میں بھی آ گئے ہیں اور برطانوی شہریت رکھ کے ادھر سے بھی کھیل چکے ہیں. یہ تین جو ہیں یہ کیا ہے, یہ ذرا وضاحت کیجیے گا.
جناب آپ کے سوال کا جواب یہ رہا.
اظہر محمود، پاکستان کی طرف سے ٹیسٹ اور ون ڈے کھیلنے کے بعد اب انگلینڈ کی طرف سے کھیلنے کے اہل ہو چکے ہیں۔ پی سی بی نے یہ شرط رکھی تھی کہ ایم سی ایل یعنی ماسٹر چیمپئنز لیگ میں وہی کھلاڑی کھیلے گا جو ریٹائرمنٹ کا اعلان کرے۔ اظہر محمود ماسٹر چیمپئنز لیگ کھیلے اور اس کے بعد وہ پاکستان سپر لیگ میں اس وقت آئے جب ایم سی ایل ختم ہو گئی تھی، جیسا کہ کمار سنگاکارا بھی ایم سی ایل کھیل رہے تھے اور جب وہ ایم سی ایل ختم ہو گئی تو انہوں نے پاکستان سپر لیگ کے میچوں میں حصہ لیا۔
اب سامعین کے حکام حوالہ کے لیے علاقائی مسائل پر ریکارڈ کروائے گئے پیغامات کو شامل کرتے ہیں، اور صبح پنجاب سے اپنے علاقے میں پانی کی قلت کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے ہمارے انسامے کی حکام سے کی گئی شکایت سنتے ہیں۔
میرا نام شیر محمد شلوانی بلوچ، یونین کونسل چک شکاری تحصیل، ہمارے علاقے میں پانی کا شدید قلت ہے اور نہری پانی اوپر سے چوری ہو رہا ہے۔ ہم داجل کنال کے ٹیل میں ہیں اور تالاب بالکل خشک ہے۔ برائے مہربانی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے پنجاب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، مہربانی کر سارے علاقے کا دورہ کرے۔
جاتے جاتے اپنے علاقے میں موبائل کوریج نہ ہونے پر ہمارے ایک سامع کی درخواست۔
میں ثناء اللہ گلزار بلوچستان تحصیل زیری سے بات کر رہا ہوں۔ میرا نواب ثناء اللہ خان زیری سے ہی ڈائریکٹ ہمارے علاقے میں موبائل فون ٹاور ہمارے علاقے میں ٹاور کا کوئی بند کروائے۔
اگر آپ بی بی سی اردو کے کسی بھی پروڈیوسر، رپورٹر یا صحافی سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
اور سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی تلاش میں مبینہ طور پر امریکہ کی مدد کرنے والے پاکستانی ڈاکٹر شکیل آفریدی کی سزا کے خلاف نظر ثانی کی درخواست کی سماعت ایک مرتبہ پھر ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب یہ سماعت 6 اپریل کو ہوگی۔ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان تفصیل کے ساتھ۔
نظر ثانی کی درخواست پر سماعت آج فاٹا ٹریبیونل میں ہوئی، لیکن پولیٹیکل انتظامیہ کی جانب سے ریکارڈ پیش نہ کرنے پر سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ شکیل آفریدی کے وکیل قمر ندیم ایڈوکیٹ نے بی بی سی کو بتایا کہ فریقین نے آج بھی فاٹا ٹریبیونل میں کوئی ریکارڈ پیش نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فریقین میں کمشنر پشاور ڈویژن، پولیٹیکل ایجنٹ اور اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ شامل ہیں۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ان کے مقدمے کی سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ قمر ندیم ایڈوکیٹ کے مطابق جون سال 2014 میں یہ نظر ثانی کی درخواست فاٹا ٹریبیونل میں جمع کی گئی تھی، اور اب تک لگ بھگ 20 مرتبہ یہ تاریخ صرف اس بات پر ملتوی کی جاتی رہی کیونکہ فریقین کی جانب سے ریکارڈ پیش نہیں کیا جا رہا۔
ریکارڈ جو ہے وہ پولیٹیکل ایجنٹ کے پاس ہوتا ہے، وہ ہر تاریخ پہ کہتے ہیں کہ اس تاریخ میں ریکارڈ لے کر آؤں گا، اور پھر ریکارڈ نہیں آتا۔ پتہ نہیں وجہ کیا ہے، وجہ کا ہمیں بھی پتہ نہیں ہے اور ٹریبیونل کو بھی پتہ نہیں ہے۔
فاٹا ٹریبیونل نے فریقین سے کہا تھا کہ شکیل آفریدی کے مقدمے کا تمام ریکارڈ ٹریبیونل میں پیش کیا جائے۔ قمر ندیم ایڈوکیٹ کے مطابق ٹریبیونل کی جانب سے فریقین کو بارہا تنبیہ اور وارننگ بھی جاری کی جاتی رہی، لیکن اس کے باوجود ریکارڈ پیش نہیں کیا جا رہا۔
پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ یہ فاٹا کی سب سے بڑی عدالت ہے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فاٹا کی سپریم کورٹ ہے، تو اس سے اوپر اور کسی عدالت میں نہیں جا سکتے ہیں کہ ہمیں ہماری ردرسی کی جائے۔ کوئی اور طریقہ کار ہمارے پاس نہیں ہے اس کے علاوہ، اسی عدالت کے علاوہ۔
قمر ندیم ایڈوکیٹ نے بتایا کہ انہوں نے شکیل آفریدی کو سنائی گئی سزا کے بعد نظر ثانی کی درخواست فاٹا ٹریبیونل میں دائر کی تھی، جس میں کمشنر پشاور ڈویژن سے فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کی گئی تھی۔ قمر ندیم ایڈوکیٹ کے مطابق اپیل کورٹ میں دائر کردہ درخواست میں موقف کچھ اور تھا، جس وجہ سے انہوں نے فاٹا ٹریبیونل میں نظر ثانی کی درخواست دی تھی۔ اس درخواست میں انہوں نے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ، پولیٹیکل ایجنٹ خیبر ایجنسی اور کمشنر پشاور ڈویژن کو ریکارڈ کے ہمراہ پیش ہونے کی استدعا کی تھی۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو سن 2012 میں پشاور میں کارخانوں کے علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا ان پر بظاہر یہ الزام عائد تھا کہ وہ امریکہ کے لیے جاسوسی کا کام کرتے تھے، لیکن خیبر ایجنسی کے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ کی جانب سے انہیں سزا شدت پسند تنظیم کے ساتھ تعلق رکھنے کے الزام پر دی گئی۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو 23 مئی 2013 کو 33 سال کی سزا سنائی گئی تھی، اور ابتدا میں یہی کہا جاتا رہا کہ انہیں امریکہ کے لیے جاسوسی کے الزام میں سزا سنائی گئی ہے، لیکن ایک ہفتے کے بعد پولیٹیکل انتظامیہ کی جانب سے تفصیلی فیصلہ جاری ہونے کے بعد یہ کہا گیا کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کے کل عدم تنظیم لشکر اسلام کے ساتھ روابط تھے اور وہ تنظیم کو فنڈز فراہم کرتے تھے۔ لشکر اسلام نے اس بیان کی تردید کی تھی اور کہا تھا کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو انہوں نے عوامی شکایات پر گرفتار کیا تھا اور پھر 2 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کے بعد رہا کر دیا تھا۔ شکیل آفریدی اس وقت پشاور سینٹرل جیل میں قید ہیں، جہاں ان کے لیے اطلاعات کے مطابق سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے بعد اب براعظم افریقہ چلتے ہیں، جہاں صومالیہ کے صدر حسن شیخ محمود نے تصدیق کی ہے کہ گزشتہ ماہ شدت پسند تنظیم الشباب نے کینیا کے کم سے کم 180 فوجیوں کو ان کے اڈے پر حملہ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی فراز ہاشمی۔
کینیا کی جانب سے تاحال صومالیہ میں الادے اڈے پر حملے میں ہلاک یا زخمی ہونے والوں کی تعداد نہیں بتائی گئی۔ الشباب کا کہنا ہے کہ انہوں نے 100 کے قریب فوجیوں کو ہلاک کیا ہے۔ اگر 180 ہلاکتوں کی تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ الشباب کے وجود میں آنے سے لے کر اب تک کا سب سے بڑا حملہ شمار ہوگا۔ صدر محمود نے 180 ہلاکتوں کے بارے میں ایک صومالی ٹی وی کو انٹرویو میں بتایا اور کینیا کے فوجیوں کی یاد میں تقریب میں شرکت کا دفاع کیا۔ سوشل میڈیا پر کچھ صومالی باشندوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں اپنے ملک کے شہریوں سے زیادہ کینیا کی فکر ہے۔ صدر محمود کا کہنا تھا کہ الادے میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کو خراج تحسین پیش کرنا اہم تھا۔ انہوں نے صومالی کیبل ٹی وی کو بتایا کہ جب 180 یا 200 کے قریب فوجی جو ہمیں بھیجے گئے ہیں وہ صومالیہ میں ایک دن میں ہلاک ہو جاتے ہیں تو یہ عام بات نہیں ہے۔
یہ تھے ہمارے ساتھی فراز ہاشمی۔ مقدونیا کے وزیر خارجہ نکولا پوپوسکی نے خبردار کیا ہے کہ یورپ میں بغیر پاسپورٹ سفر کے قابل علاقہ یعنی شنگن زون چند ہی دنوں میں ختم ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ بیان یورپی یونین میں شامل ممالک کے وزرائے داخلہ کے برسلز میں ہونے والے اجلاس سے ذرا پہلے ہی سامنے آیا ہے۔ ادھر یونان کی حکومت نے آج یورپی یونین کے اجلاس میں مدعو نہ کیے جانے پر آسٹریا سے اپنا سفیر واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے اور پناہ گزینوں کے ریلے کو روکنے کے سلسلے میں اپنے مطالبات کی فہرست بھی جاری کر دی ہے۔ تفصیل سنیے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے میں جو پیش کر رہے ہیں عبداللہ فاروقی۔
یورپی یونین میں پناہ گزینوں کے بہاؤ کو روکنے کے لیے کوئی متفقہ اور مؤثر حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے آسٹریا اور بلقان ریاستیں جو شینگن زون میں شامل ہیں اب اپنی سرحدوں پر سفری پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہی ہیں تاکہ پناہ گزینوں کے بہاؤ کو روکا جا سکے۔ مقدونیا کے وزیر خارجہ نکولا پوپوسکی نے شینگن زون کو ختم کیے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بی بی سی کو بتایا کہ جب تک یورپی یونین پناہ گزینوں کے ریلے کو قابو کرنے کی کوشش کرے گی پناہ گزینوں سے متعلق معاملات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔
We have to face reality, and that is the fact that there is a political pressure in a number of receiving countries, including Germany, Sweden.
ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا ہوگا اور وہ یہ ہے کہ جرمنی، سویڈن، نیدرلینڈز، آسٹریا اور بیلجیم سمیت دیگر ممالک کو سیاسی دباؤ کا سامنا ہے جہاں پناہ گزین آ رہے ہیں۔ اس لیے جب تک اس بہاؤ کو مؤثر انداز میں نہیں روکا جاتا، جب تک یک طرفہ اقدامات ناگزیر ہیں۔
It's not a good news for us, but
یہ ہمارے لیے اچھی خبر نہیں ہے، لیکن مجھے یہ تسلیم کرتے ہوئے حقیقت پسندی سے کام لینا ہوگا کہ ہم اس سے دور نہیں جب ہمیں اپنی سرحدوں کا کنٹرول قائم کرنا پڑے۔
ادھر اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والے یورپی یونین کے مائیگریشن کمشنر دیمیتراس آوراموپولس کا کہنا تھا کہ ممبر ممالک کے یک طرفہ اقدامات مسائل کا حل نہیں۔
Lonely initiatives do not lead anywhere. Right now,
جو اقدامات ہم تنہا کریں گے وہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ فی الحال یونین کا اتحاد اور انسانی زندگیاں داؤں پر لگی ہیں۔
I hope and I expect that ministers today,
مجھے امید ہے کہ وزراء آج میری کال کا متحد ہو کر جواب دیں گے۔ یہ بڑی ذمہ داری کا موقع ہے جب وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا۔
And the time is not with us anymore.
ایک جانب تو برسلز میں یورپی یونین کے ممبر ممالک کے وزراء کا اجلاس ہو رہا ہے، دوسری جانب شینگن زون میں شامل چند ممالک یک طرفہ اقدامات کر کے اپنی اپنی سرحدوں پر سفری پابندیاں عائد کر رہے ہیں۔ ان اقدامات سے ہزاروں تارکین وطن کے یونان میں پھنس جانے کا خدشہ ہے، جن کی تعداد میں آنے والے ہفتوں کے دوران اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ یونان کی بندرگاہ پر پھنسنے والی خاتون ٹیچر رانا اور مارکیٹنگ کے طالب علم حسن فرنجاری اپنی مشکلات بیان کر رہے ہیں۔
ہم جنگ سے بھاگے ہیں، ہمارے گھر تباہ ہو گئے ہیں اور چند جگہوں پر تنخواہیں آنا رک گئی ہیں، اور دوسری بات تعلیم ہے۔ میرے خیال میں تمام لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ زیادہ تر لوگ پناہ اور اپنے بچوں کی تعلیم کی تلاش میں ہیں۔
جو زندگی میں نے گزاری ہے، مجھے اس سے بہتر زندگی کی امید ہے، کیونکہ ہم جنگ زدہ علاقے میں رہتے ہیں جہاں رہنا آسان نہیں۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنے ملک واپس جاؤں گا۔
یہ تھی ہمارے ساتھی عبداللہ فاروقی کی رپورٹ۔ اور اب ایک بار پھر پاکستان چلتے ہیں، جہاں بسنے والے ہندوؤں کی آدھی سے زیادہ آبادی کا تعلق دلت برادری سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب بھی ملک میں ہندو اقلیت کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو دلتوں کو ان سے محروم رکھنے میں سب سے بڑا کردار اونچی ذات کے ہندوؤں کا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ اپنی شناخت بدلنے پر مجبور ہیں۔ ہندوؤں کا ہیڈ کوارٹر کہلانے والے پاکستان کے علاقے مٹھی سے نامہ نگار نخبت ملک کی رپورٹ۔
سندھ کے صحرائی ضلع تھرپارکر کے ہیڈ کوارٹر مٹھی میں رہنے والے جگجیت سنگھ 2005 تک ہاسانند کہلاتے تھے۔ پھر ایک دن انہوں نے اپنے اہل خانہ سمیت خاندانی مذہب ہندو مت کو ترک کیا اور سکھ برادری میں شامل ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ قدم محض اپنے لیے نہیں اٹھایا۔
مجھے جو ہے مطلب ایک جو ذہنی طور پر آزادی کا احساس ہوا کہ میں جس ایک سسٹم کا حصہ تھا جو ہمیں سبجوگیٹ کرتا تھا اور ڈیگریڈیشن کا شکار تھا، اس سے میں نکل گیا، اور میرے بچے بھی جو ہے نا وہ اس سے نکل گئے ہیں۔ تو میرے بچے کہتے ہیں کہ آپ نے اچھا کیا کہ یہ جو بھی لانتن یا جو بھی لوگوں کا جو ہے یہ آپ نے اٹھایا، ابھی ہم تو جو ہے نا ہمیں تو آزادی مل گئی ہے۔ مجھے لوگ میگواڑی کہیں گے یہ میگواڑ سے سیکھ ہوا ہے کیونکہ میں اپنے علاقے میں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جو میرے بچے ہیں وہ تو سردار کے بیٹے ہیں۔
گورنمنٹ ہمارے لیے انہوں نے ایک کالم بھی رکھا۔
مٹھی میں دلت برادری کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ملجی راٹھور کہتے ہیں کہ تھرپارکر میں رہنے والے دلت افراد ہندوؤں میں اونچی ذات والے لوگوں کی مزاحمت کا سامنا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب دلت برادری اپنا نام، اپنی شناخت اور یہاں تک کہ اپنا مذہب بھی تبدیل کرنے پر مجبور ہے۔
ساؤتھ ایشیا کے اندر آپ دیکھیں گے جو بھی مسلم کمیونٹی ہیں، لوور کاسٹ مسلم کمیونٹی ہیں، وہ سارے ان سے ہی کنورٹ ہوئے ہیں، اور وہی لوگ جو کنورٹ ہوئے ہیں ان کو بھی یہی مشکلاتیں آئی ہیں، ان کو نہ کوئی ایکویلٹی، نہ کوئی ان کی ڈگنیٹی، نہ کوئی، تو اس وجہ سے وہ لوگ پھر سوچتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں تو ایک برتن میں بھی نہیں کھلایا جاتا، ہمیں کوئی مندر کے اندر جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، تو بہتر ہے اس سے، تو وہ لوگ اس کو پریفر کر لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔
پاکستان کے صوبہ سندھ کے ریگستانی حصے تھرپارکر میں آج بھی دوسری بڑی آبادی ہندوؤں کی ہے۔ اس آبادی کا تقریباً 80% حصہ شیڈول کاسٹ کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ پاکستان کے آئین کی تشکیل کے وقت شیڈول کاسٹ میں شامل کی گئی 40 سے زیادہ مختلف ذاتوں سے جڑے یہ لوگ اب مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی الگ حیثیت کو تسلیم کیا جائے، ورنہ وہ اپنی شناخت اور حقوق سے ہمیشہ محروم رہیں گے۔
نئے شیڈول کاسٹ بہت آئے۔
پاکستانی حکومت کی طرف سے کئی دلت افراد کو صدارتی ایوارڈز دیے جانے کے باوجود ان کے بارے میں معلومات سامنے نہیں آتی۔ ایسے افراد کی کاوشوں کو ایک کتاب کی صورت میں ڈھالنے والے سومجی ڈھارانی کہتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ اب خود کو دلت کہلوانا ہمیں منظور نہیں۔
ہم میگھوڑ، ہم دلت نہیں ہیں، نہیں شیڈول کاسٹ ہیں، کیونکہ ہم پڑھ کے آئے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم پورے ہمارے کمیونٹی کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ہمارے میں سیاست دان بھی ہیں، ہمارے بڑے بڑے ڈاکٹر جو امریکہ، جرمنی، سارے وہاں بھی رہ رہے ہیں، ہمارے بڑے آرٹسٹ ہیں جو صدارتی ایوارڈ یافتے ہیں، ہمارے گائک ہیں جو سنگر بڑے بڑے جو بھی صدارتی ایوارڈ یافتے ہیں، تو ہم کیوں اپنے کو نیچے سمجھیں؟
نانک پائیے سادھ کے سنگ جے مار کی گنی جائے نہ کوئی۔
حکومت پاکستان نے شیڈیول کاسٹ کے لیے 6% ملازمت کا کوٹا مقرر کر رکھا ہے، لیکن دلت کارکنوں کے مطابق ملک میں اس وقت 70 لاکھ سے زیادہ دلت افراد ہیں، اور اگر حکومت نے ان کی طرف توجہ نہیں دی تو ہندو مذہب میں موجود طبقاتی تقسیم سے ان کی آنے والی نسلیں بھی دباؤ کا شکار رہیں گی۔ نخبت ملک، بی بی سی، مٹھی تھر پارکر۔
نخبت ملک کی اس رپورٹ کے ساتھ ہی آج کا سیربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر عادل شازیب، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں علانا بشل، اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سیربین کی ٹیم سمیت عمر آفریدی کو اجازت، خدا حافظ۔ آخر میں معصومہ ملک سے خبروں کا خلاصہ۔
پاکستان کی حکومت نے آئندہ ماہ شروع ہونے والے T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے قومی ٹیم کو بھارت جانے کی اجازت دے دی ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق سے متعلق تمام قوانین کا جائزہ لینے کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دی جائے گی، اور اگر مناسب ہوا تو نئی قانون سازی بھی کی جائے گی۔ حکومت پاکستان اور غیر سرکاری تنظیم الف اعلان کی تعلیمی اعداد و شمار سے متعلق رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان کے 5 سے 16 سال کی عمر کے تقریباً نصف بچے اسکول نہیں جاتے۔ آسٹریلیا نے اپنے دفاعی بجٹ میں اضافے کا اعلان کیا ہے، جس پر چین نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ خطے میں اسلحے کی دوڑ نہیں دیکھنا چاہتا۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی سٹیفن ڈی مسٹورا نے کہا ہے کہ شام کے بحران پر مذاکرات کے اگلے مرحلے کی تاریخ کا اعلان کل کیا جائے گا۔ یورپی یونین کے رکن ممالک کے وزراء تارکین وطن کے بحران سے یورپی ممالک کو درپیش خطرات کے حوالے سے آج برسلز میں ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔